لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. آج تقریبا 3 ماہ کے بعد منگل کا بعد نماز عصر یہ بیان آن لائن شروع ہو رہا ہے. کرونا وائرس کی وبا کے عام ہونے کی وجہ سے ماہ شعبان بھی بیان نہ ہو سکا، اور رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے بعد 15 شوال تک یہ سلسلہ عام طور پر موقوف بھی رہتا ہے. لیکن اب احباب کے مشورے کے بعد فی الحال اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آن لائن یہ بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جزاء الاعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاء الاعمال حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور مفید کتاب ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کا بدلہ، اعمال کا اثر، دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ اس کے مقدمے میں خاص طور پر حضرت نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات اور کچھ فوائد बयान फरमाए हैं, जो कुरान और हदीस से साबित है। मैंने जो आयात तिलावत की हैं खुतबे के बाद, उनमें भी इसका जिक्र है। इसलिए पहले मैं इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह इंशाअल्लाह ताला बयान करूँगा, ताकि अच्छी तरह हमारे जहन में ये बात बैठ जाए कि दुनिया में जो कुछ भी आफात हैं, बलाएं हैं, वबाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, हादसात हैं, सानहात हैं, किस्म किस्म के नागवार वाकयात हैं, ये सब गुनाहों की वजह से हैं। और चूंकि आजकल तकरीबन सारे ही गुनाह बेतहाशा हो रहे हैं, बावजूद इसके कि कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है, आलम कुफ्र भी इसमें मुबतला है, आलम इस्लाम भी इसमें मुबतला है, हमारा मुल्क भी इसकी जद में है, हजारों वफात पा चुके हैं और लाखों इसमें मुबतला हो रहे हैं, जिससे हमें सबक लेना चाहिए था, इबरत लेनी चाहिए थी, और उलमाए कराम के मुतवज्जे करने के बाद बतौर ख़ास हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना चाहिए था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर तौबा करते और अल्लाह ताला से इस मुसीबत के दूर होने की दुआ करते। लेकिन ऐसा जिस कदर होना चाहिए था नहीं हुआ, ना हो रहा है। और जो इस मुसीबत के आने का, इस वबा के फैलने का सबब है, यानी हमारे गुनाह, वो वैसे के वैसे हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे, उनमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। चोरी डाका आम है, लूट खसूट बदस्तूर जारी है, रिश्वत का बाजार पहले से ज़्यादा गर्म है, सूद का लेन देन, सूदी कारोबार, सूदी कर्जे लेकर हुकूमत चलाने वाला गुनाह पहले से ज़्यादा है, बेहयाई, बेशर्मी, अय्याशी, बदमाशी, बदकारी अपने ज़ोरों पर है, और धोखा फरेब, कम तोलना, कम नापना, मिलावट, झूठ, गीबत और बेपरकी उड़ाना वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। यह बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसी सूरत में तो अल्लाह ताला के कहर में इजाफा हो सकता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी में इजाफा हो सकता है, और ख़ुदा ना खास्ता हम किसी और बड़ी मुसीबत में भी मुबतला हो सकते हैं। इसलिए भी हमें इस किताब के और इसके मुंदराजात के पढ़ने, सुनने, समझने की सख्त ज़रूरत है, और इसी नीयत से हम लोग इस बात को सुने, इस दर्स को, इस किताब के दर्स को हम इसी नीयत से सुने, ताकि हमें गुनाहों का दुनियावी नुकसान भी मालूम हो, आखिरत का नुकसान तो अमूमन सबको मालूम होता ही है, वो भी इंशाल्लाह ताला इस किताब से मालूम होगा, और फिर कम से कम हम जो सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा हम अपनी तरफ तवज्जो दें और अपने गुनाहों से अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे तौबा करें और सच्चे तौबा करके माफ़ी मांगें और बचने की कोशिश करें, क्योंकि तौबा करने से पिछले गुनाह तो इंशाअल्लाह ताला माफ़ हो जाएंगे, جبکہ توبہ کی شرائط پائی جائیں. اور توبہ کی تین مشہور شرطیں ہیں جن کے تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے کہ آدمی جس گناہ کو کر رہا ہے اس پر اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو جائے اور فی الحال اس کو چھوڑ دے. یہ دوسری شرط ہے، فی الحال اس کو چھوڑ دے. اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. تو ایسا کرنے سے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ معاف ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، جیسے کسی کی چوری کر لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں چوتھی شرط بھی ہے. ان تین شرطوں کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگے اور اس کا جو حق مارا ہے وہ ادا کرے. جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا یا وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک تو وہ مکمل نہیں ہوگی. تو اس کا ہم اہتمام کریں. جب اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کا خاص فضل ہے کہ چاہے مصیبت عام ہو یا خاص، جو اللہ تعالی کی رجوع ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اور جو اس سلسلے میں ہمارے دین کے اندر ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عافیت دے دیتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی خوب عافیت ملے گی، راحت ملے گی اور حفاظت ملے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا جو عظیم اجر ہے وہ آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں حیات طیبہ دینے کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ ملے گی. تو خطبے کے بعد میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی، جس کو حضرت نے بھی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ. اے مسلمانوں، تم ظاہری و باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے تمام گناہوں کی جلد ہی سزا ملے گی. یقیناً جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے تمام گناہوں کی جلد سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. اب ظاہری گناہوں کی مثال یہ ہے، مثلاً اعضاء و جوارح سے انسان جو گناہ کرتا ہے، مثلاً زبان کے گناہوں میں سے جھوٹ بولنا، یہ زبان کا بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا، یہ بھی زبان سے ہوتی ہے عام طور پر. اور کسی کو گالی دینا، گانا گانا، نہ میرے مرد عورت کا ایک دوسرے سے جنسی گناہوں کی باتیں کرنا، عورتوں کا بے پردہ اور بے حجاب آنا، نہ میرے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، بولنا چالنا، ایسے رشوت لینا دینا، سودی معاملہ کرنا، شراب نوشی کرنا، بدکاری کرنا، گانا گانا، فحش پروگرام دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ ظاہر کے گناہ کہلاتے ہیں. اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان کے ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان کے دل سے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور دل سے ہے. مثلا تکبر کرنا، اور تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے یہ گناہ کیا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوا، اور تکبر کرنے والے قیامت تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں، اللہ بچائے. یہ دل میں ہوتا ہے، اصل تکبر دل کے اندر ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء میں بھی ظاہر ہوتا ہے. ظاہری اعضاء میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنی بڑائیاں کرتا ہے، اپنے کو بڑا بتاتا ہے، اپنے کو باکمال بتاتا ہے، اپنے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے کہ تو کیا جانے جیسا میں جانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. तो अंदर तकबूर है तो उसकी जुबान से भी तकबूर की बातें निकल रही हैं, ऐसी उसकी चाल भी बड़ों तकबूर वाली हो जाती है कि अकड़ के सीना तान के चलता है और समझता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है और दूसरों को समझता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो अकड़ के चलना और बड़ी बड़ी बातें जुबान से निकालना, ये उस तकबूर का असर है जो उसके दिल में है। और तकबूर करने वाला हदीस में आता है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक हदीस में है कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी तकबूर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इतना संगीन गुनाह है, होता है दिल में, बाद में इसके ज़ाहिरी अज़ाब भी उससे मुतासिर होते हैं और उनसे भी बड़ापन आदमी के ज़ाहिर होता है। ऐसे रियाकारी का जज्बा असल में दिल के अंदर होता है कि बाज़ दफ़ा किसी इबादत गुजार के अंदर बहुत ज़्यादा नेक काम करने वाले के दिल में ये पैदा हो जाता है, ये गुनाह पैदा हो जाता है कि वो ये इस नियत से इबादत करने लग जाता है ताकि लोग मुझे इबादत गुजार समझें, ताकि लोग मुझको अल्लाह वाला समझें, ताकि लोग मुझसे दुआओं के वास्ते कहें, ताकि लोग मेरे इज़्ज़त और मेरा एहतराम करें कि ये तो बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है, तो बड़ा अल्लाह वाला आदमी है। तो वो अपने इख्तियार से अपने दिल में ये इरादा कर लेता है और ये दिल में होता है, बाहर नहीं होता। फिर चाहे उसका असर ज़ाहिर भी हो जाए लेकिन ये होता है दरअसल दिल के अंदर, यानी रियाकारी का जज्बा दिल में होता है। तो ये दिल का बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सब जानते हैं कि इसका वबाल ये है कि रियाकारी से जो इबादत की जाती है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती, और इसका अज़ाब भी बड़ा सख्त है जो पहले भी बयान कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हसद एक ये गुनाह है लेकिन इसका ताल्लुक असल में दिल से है कि आदमी के दिल में हसद पैदा होता है और फिर उसका असर ज़ाहिर में भी ज़ाहिर होता है। तो दिल में किसी के बाद दफ़े ये आ जाता है कि वो दूसरे की नियमतें देख देख के जलने लगता है कि इसको ये नियमत क्यों मिली, ये इतने ऊंचे ओहदे पे क्यों पहुंच गया, और इसको ये दुनिया में तरक्की कैसे मिल गई, क्यों मिल गई, और फिर वो दिल में जलता है और ये चाहता है कि इसी तरीके से उसकी ये नियमत छिन जाए। अगर ओहदा है तो उसका ओहदा ख़त्म हो जाए, उसकी इज्जत है तो वह खाक में मिल जाए, अगर उसकी दौलत है तो वह जाती रहे, अगर इल्म है तो उसका ख़त्म हो जाए, और अगर उसके कोई और ख़ूबी है तो वह जाती रहे। और दिल में वो ऐसा सोचने लग जाता है अपने खसदो इख्तियार से, ये हसद है जो हराम है। और हदीस में आता है कि इंसान के दिल में हसद का गुनाह ऐसा है कि जैसे आग लकड़ी को जलाकर ख़त्म कर देती है, ऐसे हसद ये भी इंसान की नेकियों को जलाकर ख़त्म कर देती है। तो ये बातिन का गुनाह है और बहुत से मर्द बहुत से औरतें इस गुनाह में मुबतला हो जाते हैं और मुबतला होकर के अपना नुकसान करते हैं। लेकिन ये हसद ना आँखों से होता है, ना कानों से होता है, ना हाथों से होता है, ना पैरों से होता है, दिल से होता है। तो ये बातिन का गुनाह हो गया। इसी तरीके से बोझ और कीना, ये बोझ और कीना जो है ये भी बातिन के अंदर होता है और इंसान के दिल से होता है। और वो ये इस तरह से होता है कि बाज़ दफ़ा आदमी की किसी से रंजिश हो जाती है या किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो इसके बाद उसके दिल में उससे नफ़रत पैदा हो जाती है। और गैर इख्तियारी तौर पर नफ़रत पैदा हो जाना तो कोई कीना नहीं है, लेकिन इसके बाद वो उससे नफ़रत करके अपने इख्तियार से अपने दिल में उसका बुरा चाहने लगता है। इस बुरा चाहने के जज्बे को कीना कहते हैं। दिल दिल में वो चाहता है कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए और ये जलील हो जाए, ये रसुआ हो जाए, ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, और ये ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, कहीं का ना रहे। तो अपने इख्तियार से जब कोई आदमी अपने दिल के अंदर किसी के बारे में ऐसा बुरा जज्बा इख्तियार करता है तो समझो वो बोझ के अंदर मुबतला हो गया और वो कीने के अंदर मुबतला हो गया। और ये बोझ और कीना ऐसा गुनाह है कि आप सुन चुके हैं कि उसकी शब बरात में ही बख्शिश नहीं होती, जबकि अल्लाह ताला शब बरात में बेशुमार लोगों को दोज़ख से बरी करते हैं, لیکن جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کے اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہے. اس کینے کے سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, بڑا دلچسپ ہے وہ, جو حدیث طیبہ کے اندر آیا ہے. اور یہ واقعہ اس روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں. تو ان سے یہ روایت ہے اور اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو آدمی آئے گا اس کو دیکھ لے. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں ہم سب لوگ منتظر ہوئے کہ وہ صاحب کون ہے جو ابھی آئیں گے اور ان کے بارے میں حضور جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے ان کو. کہہ رہے تھوڑی دیر میں ایک صحابی تشریف لائے اور ان کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کے داڑھی سے وضو کے پانی قطرے گر رہے تھے اور الٹے ہاتھ میں انہیں جوتا لیا ہوا تھا. مسجد نبی میں داخل ہوئے اور حضور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کر کے آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے. ہم سب نے ان کی زیارت کر لی اور پھر جب نماز سے جب حضور فارغ ہوئے تو وہ بھی حضور سے مل کر تشریف لے گئے. دوسرے دن پھر مجلس ہوئی کیونکہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے پاس صحابہ کرام کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو دین سکھایا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام آپ سے دین سیکھا کرتے تھے. تو دوسرے دن بھی ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے. آج بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لیں. تو پھر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھائی کل بھی ہم نے ایک صاحب کی زیارت کی تھی, آج دیکھتے ہیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں کہ وہ حضور فرما رہے ہیں وہ جنتی ہیں ان کو دیکھ لیں. تو دوسرے دن جو صاحب تشریف لائے وہ وہی تھے جو پہلے دن آئے تھے اور دوسرے دن بھی اسی طرح آئے جیسے پہلے دن آئے تھے. تو ہم نے ان سے ان کی زیارت کر لی اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح جیسے پہلے دن آئے تھے تو کچھ دیر آپ کی خدمت میں بیٹھے اور آپ کی باتیں سنی اور پھر مجلس برخاست ہوئی. وہ بھی حضور سے مل کے چلے گئے, ہم بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے. تیسرے دن پھر مجلس ہوئی اور ہم بیٹھے ہوئے تو پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو شخص آئیں گے جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے. تو پھر ہمیں شوق پیدا ہوا کہ بھائی آج دیکھیں کون آتا ہے. تو ہم سب ان کے دیکھنے کے منتظر ہوئے تو یکایک دیکھا کہ وہی صاحب جو پہلے دن آئے تھے اور دوسرے دن آئے تو وہی تیسرے دن بھی آئے اور جیسے پہلے دن اور دوسرے دن آئے تو اسی طرح تیسرے دن بھی آئے اور اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھے اور کچھ باتیں سنی اور پھر وہ حضور سے مل کے تشریف لے گئے. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑے خوش نصیب آدمی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک الگ الگ تین مجلسوں میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں اور ہم سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. تو بھائی یہ تو بڑے خاص و خاص آدمی ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو حضور نے تین دن تک ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے تو کوئی ضرور ان کا عمل ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ بشارت ملی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی. تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ رہوں اور ان کا وہ عمل دیکھوں اور پھر میں بھی وہ عمل اختیار کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. تو کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا اور میں جیسے وہ حضور سے فارغ ہو کے چلے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا اور میں نے راستے میں ان سے سلام دعا کی اور پھر ان سے عرض کیا کہ یا حضرت میں تین دن آگے گھر رہنا چاہتا ہوں, میرے گھر والوں سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تین دن آپ کے یہاں رہ لوں, اگر اجازت ہو تو میں رہ لوں. ہاں ہاں آ جاؤ, شوق سے رہو تمہارا گھر ہے. اور انہوں نے مجھے لے جا کر اپنی بیٹھک میں ٹھہرا دیا. وہ انصاری صحابی تھے اور مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ کرام تھے اکثر باغ باندھ تھے, باغوں میں کام کرتے تھے کیونکہ ان کے باغات تھے, کھجوروں کے باغات تھے اور اسی میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, اسی میں باغوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور پھر وہ کھوریں وغیرہ اپنے فروخت کیا کرتے تھے. تو یہ جو صحابی تھے یہ انصاری تھے اور ان کا باغ تھا, تو انہوں نے پہلے تو مجھے اپنے گھر لے جا کر کے ٹھہرا دیا. رات کو وہ میرے ساتھی بیٹھک میں سوئے, میں بھی سویا, مجھے تو سونا تھا نہیں, مجھے تو دراصل دیکھنا تھا کہ رات کے معمولات ان کے کیا ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد آئے اور بس جلدی سے بستر پہ گئے اور بس سو گئے اور ساری رات سوتے ہی رہے, تہجد میں بھی نہیں اٹھے, جبکہ عام صحابہ کرام کا معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا, لیکن وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے, بس اذان فجر پر ایک دم اٹھے. البتہ رات میں میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی وہ کروٹ لیتے یا آنکھ کھلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے پھر سو جاتے, پھر درمیان میں کبھی آنکھ کھلتی تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے اور پھر سو جاتے. اس طرح انہوں نے وقفے وقفے سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے رات گزاری, اور فجر کی اذان پر وہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, میں بھی ساتھ تھا ان کے. اس کے بعد پھر وہ اپنے زمین پہ چلے گئے, اپنے باغ میں چلے گئے, میں بھی چلا گیا. شام تک وہ اپنے وہیں باغ میں کام کرتے رہے, بس اذان کے بعد سب کام چھوڑ دیتے تھے, نماز پڑھ اذان کے بعد کام چھوڑ دیتے تھے, وضو کرتے, نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے. ایک تو میں نے یہ دیکھا, کوئی لمبی چوڑی میں نے عبادت کرتے ہوئے نہ دن میں دیکھا نہ رات میں دیکھا. رات میں دیکھا تو بس یہ دیکھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بس وہ جب آنکھ کھلتی تو کچھ نہ اللہ کا ذکر کر لیتے پھر سو جاتے. دن میں میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے تھے. اول تو وہ بولتے نہیں تھے اپنے کام میں کام سے کام, لیکن جب بولتے تھے کوئی نہ کوئی بھلائی کی بات کہتے تھے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات کہتے تھے, اور نہیں تو بیکار بات کوئی نہیں. گناہ کی بات تو بہت دور کی ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہے گناہ کی بات کریں, وہ کوئی بیکار بات بھی نہیں کرتے تھے. بس کرتے تھے تو اچھی بات کرتے تھے, بھلائی کی بات کرتے تھے, خیر کی بات کرتے تھے, ورنہ بس خاموش اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اس طرح تین دن میں نے ان کے ساتھ گزارے. جب تین دن ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضور نے ان کو تین دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ نہ معلوم یہ کتنے دن رات عبادت کرتے ہوں گے اور کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہوں گے اور کیسے کیسے تلاوتیں اور تسبیحات پڑھتے ہوں گے, ہر وقت ان کا تو یاد الہی میں گزرتا ہوگا, لیکن یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو تیسرے دن میں ان سے ملا اور میں نے ان سے معذرت کی کہ یا حضرت میری دراصل کوئی کھٹ پٹ گھر میں نہیں تھی, وہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا, اصل میرا مقصد یہ تھا کہ میں تین دن آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے ان اعمال کا پتہ چلاؤں جس کی بدولت آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اور نہ صرف بشارت دی ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں. تو حضرت آپ اتنی عظیم بشارت کے کا مصداق ہیں. تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ کے ساتھ رہنے کا, میرا اصل مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں یا ایسے آپ کا کون سا نیک عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ عالی مقام آپ کو عطا فرمایا. اور میری یہ بھی نیت تھی کہ میں بھی پھر وہ عمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضرت تین دن تک میں نے رات دن آپ کا جائزہ لیا, مجھے تو ایسا کوئی خاص عمل نظر آیا نہیں. اب آپ ہی بتائیے آپ ایسا وہ عمل کون سا ہے جو مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن یقیناً آپ کو معلوم ہوگا, تو آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی وہ عمل اختیار کر سکوں. تو انہوں نے میری ساری بات سن کر کے فرمایا بھائی عمل تو اتنا ہی ہے میرے پاس جتنا تم نے دیکھا ہے. کہا تو پھر حضرت مجھے اجازت دو میں اپنے گھر جاؤں. کہا بھائی ٹھیک ہے جاؤ, میں چل دیا. تھوڑی دور جب میں گیا تو پھر انہوں نے مجھے آواز دی عبداللہ آؤ. تو میں حاضر ہوا کہ فرمائیے. کہا بھائی عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے دیکھا ہے, رات کو بھی میں اتنا ہی کرتا ہوں جتنا تم نے دیکھا ہے, دن میں بھی میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں اور نماز وقت پہ پڑھتا ہوں, باقی اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے جو ابھی مجھے یاد آئی ہے, وہ یہ کہ ایک تو جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اس کے بعد میں کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے. دوسرے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کسی بندے سے کوئی کینہ بغض نہیں ہے, سب کے حق میں میں ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، یہ میرے دل میں ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو یہ عظیم بشارت کا مصداق بنایا ہے، اور جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتی ہے. ورنہ آج کل لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغض اور کینہ دل میں بھرا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر میں بعض لوگ بڑے با اخلاق بنتے ہیں، بڑے نماز روزے پابند ہیں، لیکن دل میں ان کی نفرتیں، حسد، کینہ اور بغض بھرا رہتا ہے. یہ وہ چیزیں جس سے بہت کم دل پاک ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو بھئی یہ بغض سے اپنے دل کو صاف کرنا اور کینے سے اپنے دل کو صاف رکھنا اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے. تو یہ کینہ جو ہے، بغض جو ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو، یعنی وہ گناہ جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں ان سے بھی بچو، اور جو گناہ باطن سے ہوتے ہیں یعنی دل سے ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. دونوں سے بچاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت فرمائیں گے، جس کا ذکر اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا ہے. حدیث شریف ہے، وہ حدیث شریف میں فرمائے اتق المحارم تکن عابد الناس، یعنی تو حرام کاموں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. یہ ہے وہ بڑی فضیلت، یعنی ظاہری گناہ بھی آدمی چھوڑ دے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دے، تو سب سے بڑا عبادت گزار آدمی بن سکتا ہے. اور یہ نہایت آسان بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو اس میں کچھ آدمی کو خرچ نہیں کرنا پڑتا، بس ہمت کرنی پڑتی ذرا سی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. ہمت کرے تو آدمی زبان گناہوں سے بچ سکتا ہے، کان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ہاتھ پیر کے گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اپنے اختیار سے یہ گناہ ہو رہے ہیں اسی طرح ان سے بچنے کا بھی پورا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے کہ ہم چاہیں تو ان سے بآسانی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور جیسے ظاہری گناہوں سے بچا سکتے ہیں، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس کی یہ بڑی زبردست فضیلت ہے کہ گناہوں سے بچنے والا جس میں زیادہ وقت لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بچنا ہے نا، بچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیں گے. یعنی جیسے عبادت کرنے والوں کو ثواب عظیم اور اجر عظیم ملے گا، اس کو بھی ملے گا. بالخصوص یہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو ایک ایک گناہ سے بچنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ایک ایک گناہ سے، خاص طور پر بڑے گناہ سے بچنا فرض ہے. جب فرض ہے تو فرض کا ثواب بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ملے گا. اس کے بعد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایک آیت لکھی ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی، یعنی جو گناہ کیے، کمائی سے مراد ہے گناہ، کہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا اور بگاڑ پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائے. اس آیت میں اللہ پاک نے گناہوں کا دنیاوی اثر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض وقت قحط پڑ جاتا ہے، مہنگائی کا ہونا بھی قحط کی ایک مثال ہے، کیونکہ قحط کے زمانے میں نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ پینے کو ملتا ہے، نہ پہننے کو ملتا ہے، نہ پینے کو ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے انتہائی مہنگا ملتا ہے، جس کو بعض لوگ خرید نہیں سکتے، جس کے نتیجے میں بیچارے قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کی کمی اور اشیاء کا مہنگا ہو جانا یہ بھی قحط ہی کی ایک صورت ہے، لہذا یہ بھی گناہوں کی وجہ سے. اسی طرح زلزلوں کا آنا، ظالم حاکموں کا مسلط ہو جانا، یہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف ہمارے ہمارے دور کے حاکم کیسے ہیں، وہ جیسے بھی ہمارے سامنے ہیں بالکل، ان کے حالات روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، کیسی کیسی تکلیف دہ صورتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، جو عوام کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ تک حاصل نہیں ہیں، ہر جگہ ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے۔ تو یہ ظالم حاکموں کا مسلط ہونا بھی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ سب مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ نہیں چھوڑے، جو گناہ ہم کر رہے ہیں بس وہ بدستور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی طرف یا ان کے چھوڑنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی نقصانات کو بتلا کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بھائی تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اور تمہارے توبہ استغفار کو قبول کر کے تم سے یہ مصیبتیں دور فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ آیت بھی حضرت نے تحریر فرمائی ہے، اور عام طور پر اس موضوع کے دوران یہ آیت بھی بیان کی جاتی ہے، بڑی سبق آموز بھی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے، اب ہر قسم کی مصیبت آ گئی، چھوٹی بھی آ گئی، بڑی بھی آ گئی، ظاہری بھی آ گئی، باطنی بھی آ گئی، کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرماتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کی ایک دنیاوی سزا ہے اور ایک آخرت کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو آخرت میں ملے گی اگر دنیا میں توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہ ملی، لیکن ان کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ دنیا میں آئے گا اور آ کر رہے گا، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دنیا میں ہوئی ہے کوئی نہ کوئی وبال دنیا میں آیا ہے، لہذا اب جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہم ایک خطرناک وبا کے اندر مبتلا ہیں جو ایسی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی، اور ایسی ہے کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی اسے کوئی شافی علاج نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کی کوئی نہ کوئی دوا اتاری ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال حاصل نہ ہونا ہمارے حق میں تو موجب وبال ہی ہے کہ علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یعنی ایسا علاج کہ جو عام طور پر کارگر ہو، نافع اور مفید ہو، بس معمولی سے ایک دو دوائیں ہیں بس وہی مریض کھاتا رہتا ہے، پھر کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکلیف ہمارے اوپر جو مسلط ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی مہنگائی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بدمنی کتنی بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گری کیسی ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، اور کیسی معمولی معمولی قیمت کی چیزیں کتنی مہنگی فروخت ہو رہی ہیں، بھائی یہ سب ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں اور ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ان گناہوں کو چھوڑو۔ اب ہم دوسروں سے تو بس دوسروں کے حق میں تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو، سب گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کے اندر اگر ہم کوئی گناہ دیکھیں تو بھائی ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، اور سب سے زیادہ اپنی طرف توجہ دیں، سب سے زیادہ اپنی طرف توجہ دیں کہ میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے سب سے بڑا سبق جو آج ہمیں اس درس سے لینا چاہیے، اور جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنی طرف توجہ دو کہ ہم مجھ سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، بس اسی پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو بس ہماری سمجھو آج ہی سچی توبہ ہو جائے، اور آج ہی ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں اور یہ وبا بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، اور ایک ظاہر کا جائزہ لیں، ایک باطن کا جائزہ لیں۔ ظاہر کا جائزہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم دیکھیں ہماری زبان سے کیا ہوتا ہے، ہم کیا زبان سے کیا نکالتے ہیں، بس ذرا سا اس پہ توجہ دیں کہ ہم زبان سے کیا نکالتے ہیں۔ صبح شام تک آپ اپنے زبان کی چوکی داری کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی باتیں ہماری زبان سے گناہ کی نکلتی ہیں، جس میں میں ایک گناہ بتاتا ہوں جو بہت ہوتا ہے और बहुत कम लोग समझते हैं, वह बेकार बातें कि सुबह शाम तक हम बैठे रहते हैं यारों में, दोस्तों में, साथियों में, मिलने जुलने वालों में, अहले मामले में, तो इधर उधर की हांकना हमारी आदत पड़ी हुई है। बेपर की उड़ाना, बेपर की सुनते ही दूसरे को बताना और फिर उस पर तबसरा करना, भाई तुमने सुना ये, और फिर आप जो बेपर की सुननी थी वो सारी बेपर की दूसरे को सुनानी शुरू कर दी। इस तरह से सुबह शाम तक बेकार बातें, मामलात के अंदर भी बेकार बातें बहुत होती हैं, कामों के अंदर भी बेकार बातें बहुत होती हैं, मजलिसों के अंदर भी बेकार बातें बहुत होती हैं। इस तरह से सुबह शाम तक इंसान बेकार बातें बहुत सारी करता है, जिसका न दीन का कोई फायदा न दुनिया का फायदा। ये लायानी गुफ्तगू कहलाती, जो सरासर गुनाह है। अच्छा, फिर लायानी काम भी ऐसे ही है, अगर हम अपना हाथ पैर के कामों का जायजा लेंगे सुबह शाम तक, तो अंदाजा होगा कितने काम बेफायदा करते हैं, ऐसे काम जिसका न दीन में कोई फायदा न दुनिया में कोई फायदा, ये भी लायानी काम कहलाते हैं। ये तो लायानी गुफ्तगू, लायानी काम और वत का सिया, ये भी हमारी आदत है कि बस पड़े बैठे लेटे हुए कुछ नहीं, बस यूं। तो भाई ये जिंदगी तो बड़ी कीमती है, इस तो एक लम्हा भी अगर हम अल्लाह ताला की याद में गुजार दें तो खरा है और उसका बड़ा अजर है, और यूं हम वक्त जाया कर दें तो ये लायानी वत का सिया है और बेकार वत को जाया करना है, तो ये वो गुनाह है जिनकी तरफ तो हमारी तवज्जो नहीं होती। फिर इसी में हमसे गीबतें भी होती हैं, फिर इसी में हमसे झूठ भी बोल दिया जाता है, और आप जानते हैं कि मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, तो ये भी ऐसे गुनाह है कि जिसका कोई फायदा भी नहीं, और क्या कहते हैं वक्ती तौर पर किसी को हंसा दिया तो वो कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, और फिर जनाब हमारे खाते में तो गुनाह लिखा गया, अल्लाह बचा। तो इस तरह के गुनाह सुबह शाम तक हम जायजा लेंगे तो आसानी से मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जाहिर का जायजा ले लें, आंखें हमारी बहुत भटकती हैं, भटकती हैं, अखबार पढ़ें तो, रसाइल पढ़ें तो, टीवी पर भी अगर खुदा ना खास्ता देखते हो तो टीवी के अंदर भी और फिर मोबाइल के अंदर भी, कहाँ नहीं, और बेपर्दा औरतें हर जगह मौजूद हैं, वहां भी हमारी नजरें बहकती हैं, भैया वहां पर नजरों को कंट्रोल करें। कान से हम गीबत सुनने के आदी हैं, गाना सुनने के आदी हैं, और फजूल बातें सुनने की आदत पड़ी हुई है, इसके बगैर चैन नहीं आता, ये कान के गुनाह हो गए देखो। और दिलो दिमाग में भी कितनी बेकार बातें हमारे घूमते, हम बिला वजह उसमें सोच में पड़े रहते हैं, उन्हें गौर करते रहते हैं, और उसी के अंदर शेख चिल्ली बन करके तरह तरह के मनसूबे बनाते रहते हैं, हासिल कुछ भी नहीं। तो ये दिमाग का गुनाह हो गया देखो, तो ये हो गया ऐसे कि पैरों से गलत जगह जाना, गलत काम करने के लिए जाना, ये पैरों का गुनाह है, तो जाहिर का जायजा ले लें, ऐसे बातिन का जायजा ले लें। मैंने दो तीन मिसालें पहले ही दे दी हैं कि रियाकारी भी दिल में होती है, बोझ हसद भी दिल में होता है, इसी तरीके से बड़ाई दिल के अंदर होती है, हसद दिल के अंदर होता है, हुब्बे दुनिया दिल के अंदर होती है, आखिरत से गफलत दिल के अंदर होती है, ये सारे गुनाह बातिन के। तो बस जायजा ले करके बस अपने गुनाह सबसे पहले हम एक तो तौबा कर लें, और तौबे में फिर ये भी दाखिल है कि हम अहद कर लें कि आइंदा नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो फिर भाई हम तो बहुत कमजोर हैं, हमारा अहद भी कमजोर है, लेकिन फौरन ही दिलो जान से दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह अब तो हो गए सो हो गए, अब तो मैं आइंदा इंशाल्लाह नहीं करूंगा, मगर मैं कमजोर हूँ और नफ्स व शैतान मुझ पर हावी हैं, लिहाजा आप मदद करिए, आप मदद फरमाइए मेरी कि मैं इस गुनाह से किसी न किसी तरह बच जाऊं। तो जब गिर गिड़ा के आप दुआ करेंगे तो इन तंसुरल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे, उन्होंने दुआ कबूल करने का वादा किया। और हकीकत में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि किसी गुनाह से बचने की ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, और किसी नेक काम करने की कुव्वत नहीं है बगैर अल्लाह ताला की तौफीक के। तो जब उन्होंने ये फरमाया है तो बस फिर उन्हीं से अर्ज करेंगे, अल्लाह आप मदद फरमाइए कि मुझे गुनाहों से बचने की भी तौफीक दे दीजिए और मुझे अपनी इताअत और फरमा बरदारी की भी तौफीक दे दीजिए, तो फिर इंशाल्लाह ताला खैर हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला जब इस तरह से हम रोज़ाना अपना मुहासबा करेंगे और मुराकबा करेंगे तो बस फिर इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मुहासबा मारो, मुराकबा याद रखें भाई, मुराकबा यही है कि या तो सवेरे सवेरे 5 मिनट मुराकबा करें या रात को सोने से पहले 5 मिनट मुराकबा करें कि मैंने आज दिन भर क्या किया है, और इस तरह अपने जाहिर का हम जायजा लें, बातिन का भी जायजा लें। इस तरीके से पता चल जाएगा क्या क्या किया है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, सब पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो अब है मुहासबा, ये है मुहासबा, मराकबे के साथ ये हो गया मुहासबा। मुहासबे के बाद दुआ, तीसरी चीज़ है दुआ, अब दुआ करो कि या अल्लाह जो हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह आप मेरे रहमत से मुझे माफ़ कर दीजिए, और इसके बाद फिर दुआ करो कि या अल्लाह मुझे गुनाहों से मुझे बचाइए, मेरे घर वालों को भी बचाइए, सब पूरे में मुसलमान माशरे को बचाइए, और दुनिया आलम कुफर को भी ईमान दे दीजिए और उनको भी हिदायत दे दीजिए, और सब मुसलमानों को गुनाहों से बचकर अपनी तरफ रुजू की तौफीक दे दीजिए। और इस तरीके से फिर रोज़ाना दुआ करो तो फिर देखो कैसी अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा दुआ कर लें भाई। اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والإكرام. आपका लाख लाख शुक्र है, एहसान है, फजल है, करम है, इनाम है कि आज आपने जज़ाउल आमाल का दर्स ऑनलाइन बयान करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह अपनी रहमत से इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को या अल्लाह उनकी इस अजीम खिदमत का बेहतर से बेहतर सिला और बदला अता फरमा, और अपने रहमत से, अपने फ़ल से, अपने इनायत और अपनी मेहरबानी से या अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। बिलाशुबा आमाल के अंदर आपने तासीर रखी है, अच्छे आमाल का असर दुनिया में भी होता है और असल अच्छे आमाल का असर आखिरत में ज़ाहिर होगा, जो हमें नसीब फरमा, हमें नसीब फरमा। या अल्लाह बिलाशुबा आपने गुनाहों के अंदर और बुरे आमाल का असर दुनिया में भी रखा है और आखिरत में भी रखा है, गुनाहों की असल सज़ा आपने आखिरत में रखी है। या अल्लाह आखिरत के अजाब से ही बचाना, कब्र के अजाब से ही बचाना, और दुनिया में जो गुनाहों का वबाल है बदमनी की शक्ल में, जालिम हाकिमों की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, या अल्लाह महंगाई की शक्ल में, या अल्लाह बेइत्मीनानी, बेचैनी, बेकरारी की शक्ल में, आफात व बलियात की शक्ल में, वबाओं की शक्ल में, हादसात व सानहात की शक्ल में, या अल्लाह इन सब से हम नजात अता फरमा। हम सबको अपना जायज़ा लेने की तौफीक अता फरमा। सुबह शाम अपना अपना जायज़ा लेकर के अपने अपने गुनाहों को दूर से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अपने गुनाहों से आइंदा बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तौफीक तो आप ही देने वाले हैं, आपके बारगाह में आजिज़ाना दरख्वास्त है। या अल्लाह हमें हमारे अगले और पिछले छोटे बड़े खुफिया अलानिया सारे गुनाह माफ़ फरमा, और तमाम मुसलमानों के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और गुनाहों की वजह से इस दुनिया में जो हम तरह तरह के मसाइब में मुबतला हो गए हैं, परेशानियों में मुबतला हो गए हैं, उनको भी अपनी रहमत से दूर फरमा। या अल्लाह बस आइंदा भी गुनाहों से हमको, हमारे घर वालों को, हमारे मुतालिकीन को, और तमाम सामीन को और सामियात को, सुनने वाले ख़वातीन और हज़रात को, सभी को या अल्लाह गुनाहों से आइंदा बचने की तौफीक अता फरमा। जो गुनाह हो गए अपने रहमत से माफ़ फरमा, और आइंदा उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, और इन गुनाहों का जो असर दुनिया के अंदर ज़ाहिर होता है उससे भी हमको नजात अता फरमा, आफियत नसीब आफियत अता फरमा, हयात तैयबा अता फरमा, सुकून और चैन, आराम और राहत अता फरमा। या अल्लाह इस करोना वायरस के वबा को हमारे मुल्क से भी दूर फरमा, दीगर आलम इस्लाम से दूर फरमा, आलम दुनिया से इसको दूर फरमा। आपके सिवा कोई भी इसको दूर करने वाला नहीं है, अपने रहमत से इसको दूर फरमा, और दीगर बीमारियां, परेशानियां, तकालीफ भी दूर फरमा। हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी आफियत कामिल अता फरमा, अपनी फ़त खास अता फरमा। अल्लाहुम्मा हरसना बेनिकल्लती ला तनाम, اللهم احرسنا بعينك التي لا تناف، ونكنفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد، يا ارحم الراحمين، ہماری چاروں طرف سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، یا اللہ ہماری دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی حفاظت فرما، آگے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، اوپر سے بھی حفاظت فرما، نیچے سے بھی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، ہماری سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہم کو اپنی رحمت سے ظاہراً بھی باطناً بھی اپنی تابع داری کی توفیق عطا فرما۔ نافرمانی سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی اور جہاں جہاں جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین.
www.darsquran.com